السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: صوم عاشوراء یکفر سنة ماضیہ. اور دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لئن بقیت الی قابر لأصومن التاسع. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. آج جو خطبہ کا موضوع ہے، ایک سوال کا جواب، عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عاشورہ کے دن مومن کا کیا طرز عمل ہے؟ عاشورہ کا دن کیا ہے؟ اس دن کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کی کیا فضیلت ہے شرعاً؟ اس دن کے تعلق سے مسلمان کتنے گروہوں میں بٹ گئے ہیں؟ اس دن میں ایک مسلمان کو جو موحد ہے، متبع سنت ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اس موضوع کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. عاشورہ کا دن کا معنی یہ لفظ عشرہ سے لیا گیا ہے، اور عشرہ کہتے ہیں دس کو، اور عاشورہ دس تاریخ ہے. محرم کے مہینے کے دسویں دن کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے، اور یہ دن خاص دن ہے، اور اس دن کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کلیم اللہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی. عاشورہ کا دن ایک عظیم دن ہے مومنوں کے لیے، اور اس دن کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس دن میں دنیا کے بدترین کافر کے شر سے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو یہ دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو ان لوگوں نے یہ عرض کی کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے شر سے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی، ہم اس لیے اس دن کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: فانا احق بموسیٰ منکم، میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت میں، ان کی اتباع تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم امت محمدی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے. وہ صرف دعویٰ کرتے تھے اور اپنے دین کو بدل دیا، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو اپنے ہاتھوں سے، تورات کو اپنے ہاتھوں سے بدل دیا. تو حقیقت میں وہ نام کے اتباع کرنے والے اپنے نبی کی، سچی اتباع تو ہر مسلمان کرتا ہے، ہر نبی کی اتباع کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عاشورہ کے دن کے تعلق سے ایک اہم بات یہ جاننی چاہیے کہ جب ہم عاشورہ کے دن کی بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح جان لیں کہ اس دن کے تعلق سے مسلمان دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ عاشورہ کا دن ماتم کا دن ہے، بلکہ محرم الحرام کا پورا مہینہ جو ہے یہ ماتم کا مہینہ ہے، اس میں کوئی خوشی نہیں کرنی، شادی بیاہ نہیں کرنی، چار پایاں الٹ دینی ہے، اس میں خاص سبینیں چلنی ہیں اور گھر کے اندر کوئی خوشی منانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن میں سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ اور دوسری طرف مسلمان کو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ عاشورہ کے دن یہ سب کچھ نہیں کرنا، عاشورہ کے دن اگر کچھ کرنا ہے تو وہ کرنا ہے جس کی تعلیم ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور جن تعلیمات پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گامزن تھے، اور صحابہ کرام جو عمل اس دن کیا کرتے تھے ہمیں بھی وہی عمل کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم مومنوں کے راستے اور ان کی سبیل کو اختیار کرے اور ان پر چلے، اور جس نے بھی مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا حق کو جاننے کے بعد، تو ایسا شخص ہلاک ہو جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدى ویتبع غیر السبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ۔ ومن یشاقق الرسول، جو بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاقت کرتا ہے، شدید مخالفت کرتا ہے، اس کے بعد کہ اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، من بعد ما تبین له الہدى، حق وہ جان چکا ہے، غلط فہمی کا شکار نہیں ہے، حق واضح ہو چکا ہے، ہدایت کا راستہ عیاں ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی اس نے مشاقت کی ہے، دوری اختیار کی ہے، شدید اختلاف کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ سب کیوں ہوا؟ ویتبع غیر السبیل المؤمنین، کیونکہ اس نے مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا، نولہ ما تولا، جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں ہم اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیں گے، ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ، لیکن قیامت کے دن اسے جہنم رسید کریں گے اور جہنم بہت برا ٹھکانا ہے۔ تو یہ دو مختلف گروہ ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے سبحان اللہ کہ عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو خوشی اور غمی دونوں جمع ہو جاتے ہیں، خوشی اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، اور غم اس اعتبار سے کہ اسی دن میں قدر اللہ ما شاء فعل، کہ عاشورہ کے دن سیدنا الحسین بن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو مومن کے کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ عاشورہ کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جو مومنوں کا راستہ ہے ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اگر کوئی اور راستہ اختیار کیا مومنوں کے راستے کے علاوہ تو پھر گمراہی اور ہلاکت کے سوا کچھ باقی ملنے والا نہیں۔ سلف نے کیا کیا تھا؟ سلف صالحین نے، صحابہ کرام نے، تابعین و اتباع التابعین نے، بہترین 3 زمانے کے لوگوں نے، جس زمانے کی بہتری کی گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذين يلونهم. یہ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ جو ہے یا یہ خبر کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بیان فرمایا اپنی زندگی میں، لیکن سیدنا حسین عنہ کی شہادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، سن 61 ہجری میں، 10 محرم 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا. اب یہ دیکھیں کہ سب سے آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی، 110 ہجری میں، اور یہ واقعہ پیش ہے سن 61 ہجری میں، 61 ہجری میں، یعنی تقریباً 40 سال، اس واقعے کے 40 سال کے بعد 50 سال تک بھی صحابہ زندہ رہے اور تابعین بھی موجود تھے، اتباع التابعین بھی موجود تھے، ان بہترین زمانوں کے بہترین لوگ موجود تھے، سلف صالحین موجود تھے. ان لوگوں نے کیا کیا 10 محرم کو، یا محرم کے مہینے میں ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے جیسے میں نے سورۃ النساء کی آیت کریمہ میں بیان کیا ہے کہ ہم مومنوں کے راستوں کو اختیار کریں، اگر مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور پتہ چل گیا کہ یہ راستہ ہدایت کا، سنت کا راستہ ہے، اور یہ راستہ بدعت کا راستہ، ضلالت کا راستہ، گمراہی کا راستہ ہے، ہلاکت کا راستہ ہے، اس کے باوجود بھی جو سنت کو راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعت کے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو یقیناً اس نے مومنوں کے راستے کے بعد کوئی اور راستہ اختیار کیا اور اپنے آپ کو گمراہی اور ہلاکت میں ڈال دیا. مومن کا عاشورہ کے دن طرز عمل کیا ہے؟ سب سے پہلے عاشورہ کے دن کو، فضیلت کو جاننا، عاشورہ کے دن کی فضیلت کو مومن جانتا ہے، اور اس کی فضیلت یقیناً وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. یہ وہ دن ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو فرعون کے شر سے نجات عطا فرمائی، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ عاشورہ کا دن عظیم دن ہے، کیونکہ یہ دن جو ہے ایک علامت بن چکا ہے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور عنایت کی اپنے خاص بندوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو ہر شر سے محفوظ فرماتا ہے، ان کو کامیابی سے نوازتا ہے، اور یہ دن جو ہے عاشورہ کا دن اس بات کی گواہی ہے. دوسرے نمبر پہ اس دن کا روزہ رکھنا ہے، فضیلت تو ہم نے جان لی ہے، دوسرا عمل جو ہم نے کرنا ہے عاشورہ کے دن اس دن کا روزہ رکھنا. روزہ کیوں رکھنا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کے دن کے روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. سبحان اللہ، پچھلے سال ہم نے کتنے گناہ کیے ہم گن سکتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں اور پس سے پچھ ڈال کر بھولتے بھی جاتے ہیں، شاید ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ محض اپنی رحمت سے ایسی عبادات اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمائی ہیں، چھوٹے سے اعمال ہیں، بہت ہی زیادہ عظیم ثواب کے باعث بن جاتے ہیں چھوٹے سے اعمال. ان عظیم اعمالوں میں سے عاشورہ کے دن کا روزہ بھی ہے. ایک دن کا روزہ رکھ لیں اور پچھلے سابقہ ایک سال کے گناہ، یعنی صغیرہ گناہ، معاف کروا دے اپنے رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی سے. واللہ کتنی عظیم خوشخبری ہے مومنوں کے لیے. تو عشورہ کے دن کا روزہ رکھنا ہے, اور بہتر یہ ہے کہ تاسعاء یعنی 9 محرم کا روزہ بھی 10 محرم کے ساتھ رکھ دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت من القادم لأصومن التاسع, اگر اگلے سال تک میں زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا. اور یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ یہودی صرف عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اہل کتاب کی مشابہت نہ کریں, اہل کفر اہل بدعت کی مشابہت نہ کریں, ان جیسا عمل نہ کریں. تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنا تو سنت ہے. اب مخالفت یہ تو نہیں ہو سکتا ہم اس دن کا روزہ چھوڑ دیں. مخالفت کیسے ہوگی کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم 2 دن کا روزہ رکھیں گے, وہ صرف عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم تاسعاء اور عاشورہ دونوں دن یعنی 9 محرم اور 10 محرم دونوں دن کا روزہ رکھ لیتے ہیں. تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ ہے کہ یہودیوں سے مخالفت ہوئی, مشابہت نہ ہوئی. دوسرے نمبر پہ ایک دن کا الگ سے اجر و ثواب ہے, ایک دن کے روزے کا الگ سے اجر و ثواب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک دن روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یعنی نفل روزہ رکھا, اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے 70 سال دور فرما دیتا ہے. ایک دن نفل روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس مومن کو جس نے ایک دن روزہ رکھا نفل روزہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں 70 سال جہنم کی آگ سے دور فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. میں نے کہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے, واللہ خاص کرم ہے اس امت پر کہ چھوٹے سے اعمال ہیں اور اجر کتنا عظیم ہے. تیسرے نمبر پہ یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے, ہمیں یہ سبق ملتا ہے عاشورہ کے روزہ رکھنے سے کہ ہم نے صرف اس روزے مخالفت نہیں کرنی بلکہ ہمیشہ مخالفت کرنی ہے. یہود و نصارہ کی تقلید یہود و نصارہ کی ہلاک کر دیتی ہے. مومن کے لیے بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوۃ حسنہ مومنوں کے لیے یہود و نصارہ نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی شخص یا کوئی عالم جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. اگرچہ یہ عالم بہت بڑا عالم بہت بڑا امام ہو اہل سنت میں سے, لیکن غلطی ہو گئی, اجتہادی غلطی ہو گئی, اور ایک مسئلے میں یا 2-4 مسائل میں مخالفت ہو گئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو ایسے شخص کی اس امام کی ان غلطیوں پر اتباع نہیں کی جائے گی. کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اطاعت اتباع اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے. اسے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سامنے کسی کا قول معتبر ہو ہی نہیں سکتا. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر شخص کا قول لیا بھی جاتا ہے اور رد بھی کر دیا جاتا ہے سوائے صاحب هذا القبر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی طرف اشارہ فرمایا, سوائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے جو صرف لیا جاتا ہے رد نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, دین کی جو بات بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. قرآن مجید بھی وحی ہے اور صحیح حدیث بھی وحی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو مومن ہمیشہ اپنی زندگی کی بنیاد ان 2 چیزوں پہ رکھتا ہے, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 5 نمبر پہ عاشورہ کے دن ہم نے کیا کرنا ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, یہ بنیاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس راستے کے علاوہ جتنی بھی راستے سب گمراہی کے راستے ہیں. کامیابی کا صرف ایک ہی راستہ ہے، الصراط المستقیم. چھٹے نمبر پہ سبیل المؤمنین کو جاننا ہے، عاشورہ کے دن کے تعلق سے ان کا موقف بھی جاننا ہے اور دین کے ہر معاملے میں ان کا موقف جاننا ہے. کیونکہ یہ تو بڑی ناانصافی ہے نا کہ عاشورہ کے دن کے تعلق سے موقف ہمارا وہی جو سلف کا موقف تھا. چلیں اچھی بات ہے، یہی کرنا چاہیے. اچھا عاشورہ کے دن کے علاوہ ہماری نماز کیسے ہونی چاہیے، ہمارا روزہ، ہماری زکوٰۃ، ہمارا حج، ہمارا جہاد کیسے ہونا چاہیے، دیگر عبادات کیسے ہونا چاہیے. اسراء و معراج کی رات کو کوئی خاص فضیلت ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، 12 ربیع الاول کو وہ کیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے، ہمیں کیا کرنا چاہیے. الغرض دین کے ہر معاملے میں یہ اچھی طرح یاد رکھ لیں کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم مومنوں کو راستوں کو اختیار کریں. ساتویں نمبر پر خصوصی طور پر عقیدہ اور ایمانیات. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ ایمان لے آتے ہیں، کیسا ایمان؟ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لے کے آئے تھے، مثل ما آمنوا به فقد اهتدوا، تو یقیناً یہ ہدایت یافتہ ہے. اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی کو کہ یہ ہدایت یافتہ ہے کہ نہیں، دل کے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن اس کے قول و فعل سے کوئی مسلمان بھی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ شخص ہدایت کے راستے پر ہے یا گمراہی اور ضلالت کے راستے پر ہے. وہ کیسے؟ اگر اس کا ایمان، اس کا عقیدہ صحیح ہے اور صحابہ کرام کے جیسے عقیدہ ہے، تب تو یہ ہدایت یافتہ شخص ہے. گواہی کس نے دی ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی نے دی ہے. سورۃ بقرہ کی آیت کریمہ میں ارشاد باری تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. اور اگر ان کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا نہیں ہے، ان کا عقیدہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ نہیں ہے، کلمہ توحید کا مفہوم وہ نہیں جو صحابہ کرام کا تھا، اور عقیدے کے دیگر جو اصول ہیں ویسے نہیں جو صحابہ کرام کے تھے، مفہوم مخالفت کیا اس آیت کریمہ کا؟ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ ہمیں اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے، اپنے دل کو پاک کرنا چاہیے شرک، بدعات، خرافات، حسد، بغض، نفرت، ہر دل کی بیماری سے. اگر دل کو پاک نہیں کر سکتے تو واللہ صحابہ کرام جیسا عقیدہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ عقائد کا تعلق دلوں سے ہے، اور جب دل پاک ہی نہیں ہے، صاف ہی نہیں ہے، جس دل میں شرک ہو اس میں توحید شرک کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی، جس دل میں بدعت ہو اس دل میں سنت بدعت کے ساتھ رہ نہیں سکتی، جس دل میں نافرمانی ہو اس دل میں فرما برداری ہو ہی نہیں سکتی. تو اپنے دلوں کو پاک کرے، صرف عاشورہ کے دن نہیں بلکہ پورے سال اور ہر آن اور ہر وقت میں اور ہر جگہ پر. نویں نمبر پہ ہمیں صبر کرنا چاہیے. صبر کا سبق ہے عاشورہ کے دن، ہمیں صبر کا سبق سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صبر کیا اپنی قوم کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، فرعون کے سامنے صبر کیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سید المرسلین علیہ الصلوۃ والسلام کو، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کریں جیسا کہ اولو العزم رسول نے صبر کیا اور العزم رسول پانچ ہیں. سب سے پہلے نوح علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے بعد ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، تیسرے نمبر پہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، چوتھے نمبر پہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اور پانچویں نمبر پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ پانچ رسول ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اولو العزم من رسول، بڑے عظمت والے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام. ہر نبی عظمت والا تھا، ہر رسول عظمت والا تھا، لیکن ان پانچ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا خاص ذکر کیا گیا ہے اور خاص حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو، صبر کرے، ان جیسا صبر کرے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال دعوت توحید ہے، شدید مخالفت کی گئی، صبر کرتے رہے، ایک سال نہیں، دو سال نہیں، 100 سال نہیں، 950 سال مخالفت شدید تھی. اور یہ وہی قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے شرک ایجاد کیا، قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام. یہ پانچ بت، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچ بتوں کے نام ہیں. سے بخاری کی روایت میں آئے ہیں، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پانچ بت حقیقت میں پانچ بزرگ تھے، نیک اور صالح لوگ تھے. جب وہ لوگ مر گئے تو ان کے بعد لوگوں نے ان کے قبروں پر پتھر نصب کیے، اور پھر ان کو معبود بنایا گیا جب علم جاتا رہا. سے بخاری کی روایت ہے. اولیاء اور صالحین میں غلو کرنا، ان کی محبت میں غلو کر حد سے گزر جانا، کتنا گزر جانا کہ ان کو رب کا درجہ دے دینا اور ان کے لیے بعض عبادات صرف کر دینا، غیر اللہ کو پکارنا یا مدد مانگنا یا نظر و نیازیں غیر اللہ کے لیے کرنا، قربانیاں کرنا، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، اور ہر عبادت کا حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو ہم ہر معبود سے عبادت نفی کر دیتے ہیں، ہر معبود سے عبادت کی نفی ہے، یعنی کوئی معبود عبادت کے لائق ہے ہی نہیں. جب اللہ کہتے ہیں تو پھر یہ گواہی دیتے ہیں کہ سارے کے سارے عبادات صرف ایک ہی سچے معبود کے لیے ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا. تو سب سے پہلے شرک وجود میں آیا قوم نوح علیہ الصلاۃ والسلام. اس سے پہلے شرک نہیں تھا. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بخاری کی اس روایت میں کہ 10 صدیوں تک شرک نہیں تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر نوح علیہ الصلاۃ والسلام تک جو فاصلہ ہے، عرصہ جو ہے 10 صدیوں کا ہے، اس میں شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کی ابتدا ہوئی قوم نوح میں علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر انہی میں سے، اسی قوم میں سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو چنا اور نبی بنا دیا، ان کی طرف، اپنے قوم کی طرف بھیجا. دعوت التوحید دے کر، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی سچا معبود نہیں ہے. قوم نے دھتکار دیا. بہت چند تھوڑے سے لوگوں نے اتباع کی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ، عام لکڑیوں سے اور عام کیلوں سے. وحملناه على ذات الواح ودسر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اٹھایا اپنے پیارے نبی کو اور ان کے ساتھیوں کو جو مومن تھے، ایسے کشتی پر جو عام لکڑیوں سے اور عام کیلوں سے بنی تھی. کمال لکڑی کا نہیں ہے، کمال ان کیلوں کا نہیں ہے، کمال اس رب الجلال سبحانہ وتعالی کا ہے جس نے اس عظیم طوفان سے اپنے پیارے نبی کو اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اب یہ سارے کے سارے قوم نوح جو ہے سارے غرق ہوگی، جتنے بھی کافر سب غرق ہوں گے، صرف چند لوگ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے پیارے نوح علیہ السلام پر، یہی نجات پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ففتحنا السماء بماء منہمر، ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، اور پانی بارش کی شکل میں نہیں، یہ آبشار کی شکل میں پانی کو گرایا زمین پر. ماء منہمر، دیکھیں آبشار کیسے گرتی ہے، اسی طریقے سے آسمان کے دروازے کھل گئے اور پانی آسمان سے بڑی تیزی کے ساتھ گرتا رہا. سبحان اللہ. اور زمین کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا. فالتقى الماء على امر قد قدر. پھر پانی آسمان کے پاس زمین کا پانی دونوں مل گیا اور یہ پوری دنیا ڈوب گئی. نجات اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور ان کے جو مومن ساتھی ہیں, ان کے جو صحابہ ہیں, ان کی نجات ہوئی. سبحان اللہ. اور درند و پرند میں سے وہی جوڑے باقی زندہ رہے جو اس کشت میں سوار تھے, باقی کوئی زندہ چیز باقی نہیں رہی. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو دیکھ لیں, موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہمارا موضوع ہے آج کا عشورہ کے دن کے تعلق سے دیکھ لیں, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظالموں نے یعنی کوئی کسر نہ چھوڑے قتل کرنے کی, یہودیوں نے سولی تک چڑھا دیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کے شاگردوں میں سے صحابہ میں سے ایک صحابی پر ان کی شکل و صورت اللہ تعالیٰ نے انقاد کر دی ہے, ان کی شکل وہی بن گئی. یہودی نے ان کو پکڑ لیا, سولی پہ چڑھا دیا, یہ سمجھتے ہوئے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور انہوں نے قتل کیا ہے, سولی پہ چڑھا, لیکن کسی اور کو وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں تھے, تاکہ اوپر حجت قائم ہو قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ چاہتا تو کن فیکون سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نجات پا لیتے اور صحابی جو صحابی تھے وہ بھی, لیکن تاکہ ان پر حجت قائم ہو قیامت کے دن کہ تم لوگوں نے نبی کے قتل کوئی کسر نہیں چھوڑی. لیکن اللہ واضح فرمایا ہے وما قتلوه یقینا, یقینا قتل نہیں کیا, بل رفعه اللہ الیہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا آسمان پر. آج بھی زندہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی پیارے رسول العزم میں سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور آسمانوں پر ہے. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہمارا اس پہ یقین ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بل رفعه اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا اپنی طرف آسمانوں پر. تو ہم نے صبر کرنا ہے, ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم صبر کریں. صبر کرنے کا ایک کلیہ یاد رکھ لیں, صبر کرنے کا تو بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن کیونکہ صبر کا نام صبر سے کڑواہٹ سے لیا گیا ہے اور صبر کرنا بہت مشکل ہے, لیکن اگر آپ نے اس کلیہ پہ عمل کیا واللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا, صبر جمیل کرنا آسان ہو جائے گا. کوئی جانتا ہے, میں نے بار بار اسے بیان کیا ہے, اگر آپ نے اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا واللہ, لیکن شرط یہ ہے کہ بار بار اسی قاعدے کو اپنے دل میں یاد رکھے, دل میں سنبھالے. بیوی کا صبر اپنے خاوند کی ظلم و ستم پر, اگر ظلم کرتا ہے یا پریشان کرتا ہے, اس کلیہ پہ عمل کرے واللہ صبر کرنا آسان ہو جائے گا, اس کی زندگی روشن ہو جائے گی, آسانی ہو جائے گی, آسان ہو جائے گی. اگر کوئی شخص کسی کے ظلم و ستم سے پریشان ہے, صبر نہیں کر پا رہا, اولاد نافرمان ہے, والدین صبر نہیں کر پا رہے, یا کوئی بھی مشکل ہو, یعنی صبر کے لیے کہ خوبصورت کو لیا ہے جس نے اس پہ عمل کیا ہے, اس کے لیے صبر آسان ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, آسان ایک ہی جملہ ہے, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ. ہم صبر کرتے ہیں کسی اور کو خوش کرنے کے لیے, صبر کرتے ہیں, بیوی صبر کرتی تاکہ خاوند خوش ہو جائے, نہیں ہوتا خوش, سسرال خوش ہے, نہیں سسرال خوش ہوتے, ساس صبر کرتی بہو کی مصیبتوں پر, نافرمانیوں پر, بدتمیزیوں پر, تاکہ بیٹا خوش ہو جائے, نہیں بیٹا خوش ہوتا, روزانہ جھگڑے ہوتے ہیں فیملی میں, ڈسپیوٹ ہے, پرابلم ہے, جھگڑے ہیں, صبر کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے خوش کرنے کے لیے. مظلوم صبر کرتے ظالم کے ستم پر, ظلم پر, تاکہ لوگ خوش ہو جائیں. واللہ جس نے بھی صبر کیا صرف اپنے رب کے لیے, کیونکہ حکم اس نے دیا ہے, وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ, صبر کرو اپنے رب کے لیے, صبر آسان ہو جاتا ہے. بے روزگاری ہے, صبر کیا ہے, کیا راستہ ہے اس کے علاوہ, مہنگائی ہے, صبر کیا ہے, کیا کریں گے, صبر کرنا ہے. خروج نہیں کرنا, کیونکہ خروج صبر کی ضد ہے, خروج نکلنا, بغاوت کرنا, حرکت میں آ جانا, حرکت ناجائز حرکت, جائز حرکت نہیں, بغاوت ناجائز حرکت ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں حکمران کے ظلم و ستم کے تعلق سے، فاصبروا صبر کرو، کب تک؟ حتی تلقون علی الحوض، صحیح بخاری کی روایت میں، صبر کرو جب، کب تک؟ جب تک کہ مجھ سے ملاقات حوض کوثر پہ نہیں ہوتی. سبحان اللہ. تو صبر، اگر حاکم ظالم ہے تو محکوم کو کیا کرنا چاہیے؟ بغاوت یا صبر؟ صبر کرنا چاہیے. فاصبر، فاصبروا حتی تلقون علی الحوض، یہ ریلیاں نکالنا، ڈیمونسٹریشن دینا، اس کا تعلق واللہ ہمارے دین سے ہے ہی نہیں، یہ ہمارے دین کا طریقہ ہی نہیں ہے. ظالم حکمران کتنی مرتبہ ہے امت پر، حجاب بن یوسف جیسا ظالم تھا کتنی ریالیں نکلی تھیں اس کے خلاف، صحابہ زندہ تھے، سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کتنی ریالیں نکالا کرتے تھے ان کے خلاف. ایک تو مجھے بتائیں کس صحابی نے، کس تابع نے، ائمہ تابعین میں سے کس نے یہ ریالیں نکالی تھیں یا صحابہ کرام میں سے؟ آج ریلیاں نکلتی ہیں، ڈیمونسٹریشنز ہوتی ہیں اور کہتے یہ شرعی یا اسلامی طریقہ ہے، اور کئی اسلامی جماعتیں اسلام کے نام پر جو جماعتیں ہیں یہ راستے اختیار کرتے ہیں بغاوت کا. یاد رکھے فاصبروا حتی تلقون علی الحوض، اس میں ایک اور بھی فائدہ ہے، کوئی بتائے گا اس حدیث فاصبروا حتی تلقون علی الحوض؟ حوض کوثر کا ذکر کیوں ہے؟ تو سب ایک نمبر ایک کہ صبر کریں مرتے دم تک، بغاوت کے کوئی بیچ میں گنجائش نہیں. ایک اور بھی فائدہ ہے، آپ قریب ہیں، بالکل قریب ہیں، اہل سنت کا راستہ ہے، اہل بدعت کا راستہ نہیں ہے. واضح الفاظوں میں اسی حوض کوثر کے ایک حدیث میں کیا آیا ہے، کن کو روک دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حوض کوثر سے میری امت میں سے بعض لوگوں کو روک دیا جائے گا، فرشتے روک لیں گے اور کہیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک، یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد یعنی آپ کے وفات کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کی ہیں. بغاوت کا راستہ، خروج کا راستہ نیا ہے کہ نہیں، بدعت ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تو اسے یہ بھی حتی تلقون علی الحوض اس طرف بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر صبر کا راستہ اختیار نہیں کرو گے تو پھر خروج کا راستہ اپنانا پڑے گا، اور یہ وہ راستہ ہے جو حوض کوثر سے تمہیں روک دے گا، اور ایک ہی راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے. دسویں نمبر پر ہم نے جو اس دن میں کرنا ہے انبیاء کے قصے، خصوصی طور پر العزم کے جو پانچ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، قرآن بھی ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، یہ قصے بار بار ہمارے سامنے سے گزرے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کیوں حکم دیا ہے؟ ان پانچ انبیاء کا ذکر کیوں ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ والله تعجب کی بات ہے، ہمارے بعض جوان بعض کھلاڑیوں کی بایوگرافی اور سیرت اتنی گہرائی سے جانتے ہیں کہ ان کے جوتوں کا سائز بھی جانتے ہیں کیا ہے. والله شرم کا مقام ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال اگر کریں کتنی بیٹے کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام کیا ہیں، پوچھ کے دیکھ لیں کتنی جوان آپ کو جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ اور یہ بھی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں سوال ہے یہ. اگر کھلاڑیوں کے کتے اور بلیوں کے نام بھی ہم جانتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں واللہ تعجب کی بات ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، ہمارے بعض جوان یعنی کھیلوں میں تماشوں میں فلموں میں اتنے ڈوب چکے ہیں کہ ان کے لیے بہترین نمونے یہی بن گئے ہیں. اسے شکل و صورت دیکھا کرے، اگر کوئی کھلاڑی داڑھی رکھتا ہے تو وہ بھی داڑھی رکھ لیں گے، کوئی فلم اسٹار ٹنڈ کرتے بھی ٹنڈ کر لیں گے، یا کوئی یہاں سے کوئی عجیب سے بال اپنے آدھے کاٹ دیتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بال کاٹنا شروع کریں گے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قدم قدم پر ان کی پیروی تقلید کرتے جائیں گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے گھور میں سوراخ میں گھس جائیں گے تو یہ بھی گھس جائیں گے. آج اپنے آنکھوں سے دیکھیں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اول العزم پانچ انبیاء ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, اس دنیا میں آئے تھے, ان کی زندگی کیسے گزری. واللہ قرآن مجید اور صحیح احادیث ہی کافی ہے ان پانچ عظیم انبیاء کے قصے, ان کی عظیم سیرت کو جاننے کے لیے. صرف اگر آپ ہیڈ لائنز بھی جان لیں نا سرخیاں, ان کے عظیم قصوں میں, ان کی خوبصورت بایوگرافی اور سیرت میں, وہ اللہ وہ بھی کافی ہے. لیکن وقت ہمارے پاس ہے, ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ کلمہ توحید کا صحیح مفہوم جان لیں ہم. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. آج امت میں اختلاف موجود ہے, اور یہ اختلاف صرف فروع مسائل میں نہیں ہے, لوگوں کو دھوکہ نہ دیں. ہمارا اصل اختلاف جو ہے اہل بدعت کے ساتھ یا مخالفین کے ساتھ, وہ عقیدے کے اصول میں ہے, ایمانیات میں ہے, اور فروع مسائل بعد کے اختلافات ہیں. اور واللہ جب تک امت عقیدے کے اصول میں اور ایمانیات میں اور کلمہ توحید میں جمع نہیں ہو سکتی, فروع مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے جل شانہ کہ امت عقیدے کے اصول میں کلمہ توحید مختلف ہو اور ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کے حج ایک جیسا ہو, ممکن نہیں. آج نماز کے طریقے میں فرق نظر آتا ہے ہمیں, کوئی رفع دین کرتا ہے, کوئی نہیں کرتا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے, کوئی اپنے ہاتھ زیر ناف باندھتا ہے, کوئی ناف سے اوپر, کوئی سینے پہ. یہ اختلاف کیوں ہے؟ اس لیے کہ اصل اختلاف عقیدے کے اصولوں میں ہے, ایمانیات میں ہے. یہ اس کا نتیجہ ہے بعد میں, جب وہاں پر اختلاف موجود ہے یہ بھی رہے گا. اگر ہم اس اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے شروع نہ کریں, تو عقیدے سے شروع کریں. اگر عقیدے کی درستگی کے بعد بھی, ایمانیات میں متحد ہونے کے بعد بھی اگر پھر بھی کوئی اختلاف عقیدے, اگر پھر بھی کوئی اختلاف فروعی مسائل میں تقوی کی وجہ سے باقی رہتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ ایسا اختلاف سلف میں بھی پایا جاتا تھا. لیکن مصیبت یہ ہے ہمارے عقائد مختلف ہیں. آج ایک مسلمان سے پوچھ لو اللہ تعالیٰ کہاں ہے, وہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اکثریت کا یہ جواب ہے, اور بہت چند لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں. تو اختلاف ہے کہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے ہے کہ نہیں, یہ کوئی فروعی مسئلہ ہے. اس مسئلے کے تعلق جانتے ہیں کہ کلمہ توحید سے ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کم سی لڑکی سے پوچھا اَيْنَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, جب یہ جاننا چاہا کہ یہ مومنہ ہے کہ نہیں. اگر آپ یہ جاننا چاہتے کوئی شخص مومن ہے کہ کافر ہے, آپ کیا پوچھیں گے اس سے, بھائی کلمہ آتا ہے کہ نہیں, کلمہ سنا. ہمارا یہ طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا اَيْنَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ کہاں ہے. اس لڑکی نے کیا عرض کیا, فی السماء, آسمانوں پر ہے. من انا, میں کون ہوں, انت رسول, آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. نتیجہ کیا نکلا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ, اسے آزاد کر دو, یہ مؤمنہ ہے. یعنی جس شخص کا یہ عقیدہ ہے, جس مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, یہ مؤمن ہے. اور جس کا یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے, فرش پہ ہے, ہر جگہ موجود ہے, تو یہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, یہ کفری عقیدہ ہے. تو آج ہمیں اپنے دلوں کی اصلاح کرنی چاہیے. کیسے ہوگی؟ قرآن اور سنت کو دیکھنے سے, صحیح سمجھنے سے, جسے پہلے میں بتا چکا ہوں, اور خصوصی طور پر جو پانچ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, العزم من الرسل کی سیرت کو جاننے سے. دسویں نمبر پر, گیارہویں نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے اس دن, چلو دس کام ہم نے کرنے ہیں, گیارہواں کام ہم نے کرنا نہیں ہے, اور وہ ہے ماتم نہیں کرنا. ماتم کرنا حرام ہے, بدعت ہے. جیسے میں عرض کر چکا ہوں کہ سن 61 ہجری میں عاشورہ کا واقعہ, یعنی کربلا کا واقعہ جو ہے 10 محرم کو پیش آیا. سیدنا الحسین بن علی رضی عنہ جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا عاشورہ کے دن۔ اس تعلق سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہی کرنا چاہیے جس کی تعلیمات ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مصیبت آتی تھی تو سب سے پہلے استرجاع کرتے، استرجاع سے مراد انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے سے، اور پھر مصیبت پر انسان جو ہے صبر کرتا ہے، کپڑے پھاڑنا، گالوں پہ تماچے مارنا یا نوحہ کرنا، یہ سب بدعت کے طریقے ہیں، سنت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عاشورہ کے دن جو ہے ماتم کا دن نہیں ہے، اہل بدعت روافض کا یہ طریقہ ہے، اور ان جیسے ان کی اتباع کرنے والے، تقلید کرنے والے بریلویوں کا اور ان جیسے بدعتوں کا راستہ ہے۔ بعض لوگ جو ہیں محرم کے پہلے دن سے چار پائیں الٹی کر دیتے ہیں، یعنی چار پائیں پہ نہیں سوتے، بستروں پہ نہیں سوتے، گھر کے اندر زیادہ لائٹ نہیں جلاتے، اندھیروں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، خوشیاں نہیں مناتے، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنتے، اور لوگوں کو منع کر دیتے ہیں کیونکہ گھر میں کوئی نہ ملنے کے لیے، نہ خود کہیں پہ کسی کو ملنے جاتے ہیں۔ الغرض یعنی ایک سوگ کا عالم ہوتا ہے، نوحہ ہوتا ہے، ہنسنا منع ہو جاتا ہے گھر میں۔ پورا سال میں فلمیں ہوتی ہیں، ڈرامے ہوتے ہیں اور ہر نافرمانی ہوتی، لیکن محرم میں سب منع ہو جاتا ہے۔ اگر منع نافرمانی سے ہونا تو پورے سال میں منع ہو جائے نا، ایک خاص دن میں کیوں؟ اور پھر جو سنت کا راستہ ہے، عجب بات ہے کہ واللہ جو سنت کا راستہ ہے عاشورہ کے دن، یعنی روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے یہ لوگ کتراتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی رافضی نے عاشورہ دن روزہ رکھا ہو، میں نے نہیں دیکھا، آپ نے دیکھا تو میں نہیں جانتا ہوں۔ میری صاحب کا زندگی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے آج تک کسی ایک رافضی کو عاشورہ دن روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ اس کے الٹ سبیلے صدر حسین کے نام پہ چلاتے ہوئے دیکھا ہے۔ شربت بناتے ہیں، روح افزا کے کوئی شربت بناتے ہیں، سبیلے چلاتے ہیں، اور اس دن بڑی جوش و خروش سے صدقات اور خیرات کا اہتمام کرتے ہیں عاشورہ کے دن، اور خوب کھاتے پیتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بدعت کے اندھیروں کا نتیجہ ہے۔ واللہ سنت کی توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ بدعت موجود ہے۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ایک دل میں بدعت اور سنت جمع نہیں ہو سکتی، بدعت ہے تو سنت ایسے ختم ہوتی جائے گی۔ اور سیدنا حسین کے نام پر سبیلیں چلانا، چاہے شربت کا ایک کپ کیوں نہ ہو، کسی نے اگر سیدنا حسین کے نام پر کسی مسکین فقیر کو پلا دیا تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، جس سے عمل سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں۔ صرف یہ عمل نہیں، ہدایت بھی ہے، ساتھ شرک اکبر بھی ہے، کیونکہ صدقات اور خیرات عبادات ہیں، اور عبادات حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ سے سوال کرتے ہیں، اے معاذ یہ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں، میں نہیں جانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ اللہ تعالیٰ کا حق اپنے بندوں پر یہ ہے، ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ توحید العبادہ، سبیلیں چلانے ہیں تو اللہ کے نام پہ چلائیں، عاشورہ کے دن نہیں پورا سال پڑا ہے، جسے اللہ کے نام پر بھی، اللہ کے نام پر بھی اس دن سبیل چلے بدعت ہے۔ عشورہ کے دن سبیلیں چلانا خاص کسی خاص عبادت کا اہتمام کرنا روزے کے علاوہ جس کے دلیل موجود ہے وہ سنت ہے، جس کی دلیل موجود نہیں ہے وہ عبادت اللہ کے لیے کرنی ہے، دلیل موجود نہیں ہے اس کو خاص وقت سے جوڑ دیا گیا، خاص دن خاص جگہ سے اس عبادت کو جوڑ دیا گیا بغیر دلیل کے بدعت ہے۔ اگر یہ عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کرے تو شرک ہے۔ اگر شرک اور بدعات سے بچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، سبیل مؤمنین کا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں۔ مختصر سے یہ کام ہم نے عشورہ کے دن کرنے ہیں، اور عشورہ کے دن کے علاوہ محرم الحرام کا روزہ کثرت سے رکھنا بھی سنت میں سے ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین روزہ رمضان کے روزے کے بعد محرم الحرام کے مہینے کا روزے ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز اور رات کی نماز ہے۔ تو روزے کا اہتمام کرنا صرف عشورہ کے دن کا روزہ ہی کافی نہیں، آپ عشورہ کے دن کا روزہ رکھیں، اس سے سنت ہے کہ ایک دن پہلے بھی روزہ رکھیں، اس کے بعد بھی اگر آپ روزے رکھنے چاہتے ہیں ہر سوموار اور جمعرات کے دن یہ مستحب ہے، اس سے زیادہ رکھنا چاہتے ہیں یہ مستحب ہے، بلکہ اگلے ہفتے جو ہے سوموار سے اگلے سوموار تک بہترین دن جمع ہو رہے ہیں روزے کے لیے۔ سوموار کا دن 9 تاریخ ہے، کیلنڈر آگے پیچھے ہو جائے تو ٹھیک کر لینا، بعض ملکوں میں ایک دن کا فرق ہوتا ہے، 9 تاریخ سوموار ہے، 10 تاریخ عشورہ ہے منگل کے دن، بدھ کے دن 11 تاریخ ہے عشورہ کے بعد کا ایک دن، کیونکہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 دن کا روزہ افضل ہے، 9 تاریخ 10 تاریخ اور 11 تاریخ۔ دلیل کیا ہے؟ وہ عام حدیث کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے بہترین روزہ جو ہے وہ محرم کے روزے ہیں، یعنی 1 سے بہتر 2، 2 سے بہتر 3، اور 3 سے بہتر 5 یا 10، یہ قاعدہ ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ محرم حرام کے روزے فرض روزوں کے بعد سب سے افضل ہے، اور اس کے بعد پھر جمعرات کے دن جو ہے ایام الربیض شروع ہو جاتے ہیں، ایام الربیض ہفتے سے شروع ہو رہے، جمعے سے شروع ہو رہے ہیں، ایک دن اور ہے، اس کے بعد پھر 3 دن 13، 14، اور 15 تاریخ عربی مہینے کی ایام الربیض یا وائٹ ڈے جسے کہتے ہیں، ان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو 3 دن یہ ہو گئے، اور پھر سوموار اس کے بعد آخری دن ہے، سوموار کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ سوموار اور جمعرات کے دن اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جو ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے وہ روزوں کی حالت میں میں یہ اعمال جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پہنچاؤں۔ تو یہ اگلے ہفتے میں خوبصورت اور پیارے دن آ رہے ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھیں انشاءاللہ ان کی بہت ساری فضیلت ہے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔